Bismillahirrahmanirrahim. وعن اسماء يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الدجال ابن اولى بعيد سنه من سنه كشار وشار والجمعه 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 والجمعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت اسماء بنت یزید بن سکن کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دنیا کے اندر 40 سال رہے گا. اب ہو گیا تعرض, پہلے روایت گزری 40 دن کی اور یہ روایت آ گئی 40 سال کی. تو بعض حضرات نے اس کی تطبیق یوں بیان کی ہے کہ دجال دنیا کے اندر 40 سال قیام کرے گا علانیہ ظاہری طور پر, اور 40 دن جو ہے وہ اس کے فتنے کے ایام ہوں گے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض آدمی فتنے کے ساتھ رہے اور کچھ وقت عام حالت میں رہے. تو دجال مجموعی طور پر دنیا میں علل اعلان 40 سال تک مقیم رہے گا اور اس میں سے 40 دن فتنے میں گزارے گا. یہ ایک تطبیق ہے. بعض حضرات نے سند کے ضعف اور قوت کے اعتبار سے بھی تطبیق دی ہے کہ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نواس ابن سمعان کی جو روایت ہے وہ چونکہ مضبوط روایت ہے اس روایت کے مقابلے میں سند کے اعتبار سے, اس لیے اس روایت کا زیادہ اعتبار کیا جائے گا. تو زمین میں 40 سال رہے گا, پہلا سال 40 سال تک وہ دنیا میں رہے گا. السنت کالشہری, برکت زمانے سے ایسی ختم ہو جائے گی کہ سال مہینے جیسا معلوم ہوگا, اور مہینہ ہفتے جیسا معلوم ہوگا, اور ہفتہ ایک دن کی طرح معلوم ہوگا. گویا کہ خروج دجال کے بعد اوقات میں سے برکت ختم ہو جائے گی. والیوم کا استرام صعفتی فناری, اور ایک دن ایسا معلوم ہوگا جیسا کہ کھجور کی سوکھی ٹہنی آگ میں جل کر کے راکھ ہو جاتی ہے. صعفتن کہتے ہیں کھجور کی شاخ کو جو سوکھی ہو, اور اس کو آگ میں ڈال دو تو کیسے جل جائے گی. تو کھجور کی ایک جو ہے اس کی شاخیں لمبی لمبی ہوتی ہے, پھر ہر شاخ کے اندر پتیاں ہوتی ہے, یہ ہے عربی زبان میں صعفتن. تو اس کو شاخ بھی کہہ سکتے ہیں, پتی بھی کہہ سکتے ہیں. تو جس طریقے سے کھجور کی شاخ یا پتی سوکھی ہوئی ہو وہ آگ میں کیسے تیزی سے جل جاتی ہے, اس طرح ایک دن گزرے گا. یعنی ایک دن ایک گھڑی کا ہوگا, ایک دن ایک گھنٹے کے بقدر ہوگا. اس قدر دنیا کے اندر سے اوقات میں سے برکت ختم ہو جائے گی. جی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے پیچھے چلیں گے یا دجال کی اتباع کریں گے میری امت میں سے 70,000 لوگ, اور ان کے اوپر سیجان ہوگی. ہری چادر کو یا کالی چادر کو سیجان کہا جاتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ, تو بعض حضرات نے امت دعوت کو مراد لیا ہے, اس لیے کہ حضور کی امت دو طرح کی ہے, ایک ہے امت دعوت اور دوسری ہے امت اجابت. امت دعوت کا مطلب کیا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت با سعادت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جنات اور انسان دنیا میں پیدا ہوں گے، چاہے وہ ایمان لاوے یا نہ لاوے، ان کو حضور کی امت دعوت کہا جاتا ہے. یعنی ان لوگوں کی طرف دعوت کے لیے حضور کو بھیجا گیا، اور جن لوگوں نے حضور کے اوپر ایمان قبول کیا ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے. تو یہاں اگر امت دعوت مراد لے رہے تو ظاہر بات ہے کہ حضور کے بعد جتنے یہودی دنیا میں آئیں گے وہ حضور کی امت دعوت ہے، اور 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے، یہ پیچھے روایتوں میں صراحتاً گزر چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر امت اجابت مراد لے تو ہو سکتا ہے کہ آخری زمانے کے اندر جو کمزور قسم کے ایمان والے ہو، جن کے ایمان کے اندر ضعف ہو، ایسے 70,000 کے قریب لوگ دجال کی چال میں پھنس جائیں گے، نعوذ باللہ، اور دجال کی اتباع کرنے والے بن جائیں گے. تو امت اجابت امت دعوت دونوں چیز مراد ہے یہاں پر. چلو.
وعن اسماعیل بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم
وقال ان بینہ ہی ثلاث سنین سنت تمسک السماء فلها تمسک الدنیا والارض تمسک نباتها والثانية تمسک السماء فتمسک قبرها والارض تمسک نباتها والثالثة تمسک السماء قبرها كلها والارض نباتها كلها فلا تبقى ذات ذات ولا ذات ذات ولا ذات ذات من البهاء الا هلك.
جی، یہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے. فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان میں تشریف فرما تھے اور حضور نے دجال کا تذکرہ چھیڑ دیا، دجال کا تذکرہ فرما دیا. دیکھو یہ حدیث خروج دجال کی بہت بڑی علامت ہے کہ دجال کا خروج ہونے والا ہوگا، تو یہ علامت دنیا والوں کو دیکھنے کو ملے گی جو اس روایت کے اندر ہے. کتنی بڑی واضح علامت ہے. دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دجال سے پہلے 3 سال ہوں گے، یعنی عجیب و غریب 3 سال گزریں گے دجال سے پہلے. نمبر 1، معاشی ابتری کے 3 سال، جس کے اندر دنیا میں لوگوں کا معاش یعنی اکانومی کمزور ہو جائے گی، ابتر ہو جائے گی. دوسری بات، دنیا سے یہ 3 سال میں ہر طرح کی برکت ختم ہو جائے گی. تیسری بات، خزائن دجال کے قبضے کے اندر ہو جائیں گے یا دجالی طاقتوں کے قبضے میں ہو جائیں گے. ظاہر بات ہے کہ عام جو ہے معاشی حالات کمزور اور عام طور پر برکت ختم، اور جتنے خزانے اور دولتیں ہوگی وہ دجالی لوگوں کے قبضے کے اندر ہو جائے گی. اس وقت کے اوپر جو ہے یہی تماشے ہو رہے ہیں، عام انسان غریب ہوتا جا رہا ہے اور چند دنیا کے مٹھی بھر لوگ مالدار سے مالدار اور رئیس سے رئیس ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو اب جب ایسے حالات ہوں گے تو دجال کو اپنی خدائی جمانے میں آسانی ہو جائے گی کہ عام انسان غریب اور دجالیوں کے ہاتھ میں ساری دولت، تو پھر دجال کو اپنی خدائی کو جمانے میں سہولت ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی. اب یہ 3 سال کی ترتیب کیا رہے گی؟ کا 1 سال اس کے اندر ایسا ہوگا کہ بارش اس سال میں ایک تہائی برسنا رک جائے گی، یعنی ہر سال جتنی بارش ہوتی ہے اس میں سے ایک ثلث بارش کم ہو جائے گی۔ دیکھو بارش کو بھی ناپا جاتا ہے، اب اخبار میں پڑھتے ہوں گے نا اتنے انچ بارش ہوئی اتنے، تو یہ بارش کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک نپائی ہوتی ہے۔ تو پہلا سال ایسا گزرے گا کہ آسمان سے ایک ثلث بارش کم برسے گی عام سالوں کے مقابلے میں، اور زمین اپنی ایک تہائی اگھائی کو روک دے گی، یعنی زمین میں عام طور پر جتنے کھیتی ہوتی ہے پھل نکلتے ہیں اس میں ایک تہائی کمی آ جائے گی۔ تو بارش میں بھی ایک تہائی کمی اور زمین کی پیداوار میں بھی ایک تہائی کمی آ جائے گی، یہ پہلا سال ہوگا۔ نمبر دو، دوسرا سال، دوسرے سال کے اندر آسمان دو تہائی بارش کو برسانا روک لے گا اور زمین دو تہائی اگانے کو روک لے گی، یعنی دوسرا سال ایسا آئے گا کہ دو تہائی بارش میں کمی، اور بارش میں دو تہائی کمی تو کھیتی بھی دو تہائی کم اگے گی، یہ دوسرا سال آئے گا۔ تیسرا سال لاسٹ اینڈ فائنل دجال کے خروج والا، وہ کیسا سال آئے گا کہ آسمان سے آسمان بارش کو بالکل لیا روک لے گا، پورے طور پر بارش رک جائے گی اور زمین پورے طور پر اگانا روک دے گی، یعنی آسمان سے پوری بارش نہیں برسے گی اور زمین سے بالکل جو ہے اناج گلہ کھیتی کچھ بھی اگے گا نہیں۔ اب جب کھیتی نہیں رہے گی تو کیا حل ہوگا؟ ذات زلفن، کھر، جانوروں کے قدم میں جو ہوتے ہیں کھر، کوئی بھی کھر والا جانور باقی نہیں رہے گا، یعنی جانور بھی بیچارے ختم ہو جائیں گے۔ ختم ہونے کی ایک وجہ یہ کہ پانی نہیں، سبزی نہیں، تو لوگ سمجھیں گے کہ ایسے ہی مر جاوے، اس سے بہتر کھا جاؤ ذبح کر کر کے، یا یہ کہ جو ہے جب پانی نہیں سبزی نہیں تو بیچارے جانور مر مرا کے ہلاک ہو جائیں گے، ایسا دور آنے والا ہے۔ ولا ذات درسن ادراس، وہ شعر یاد ہے نا، ہے ادراس چار اور تجوید پڑھی کہ نہیں تھوڑی بہت، ہے ادراس چار اور ربائی، پورا شعر پڑھو نا، چلو یاد کر کے لے آنا۔ تو کوئی دانت والا جانور زندہ باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ ہلاک ہو جائے گا۔ دانت والا ایک تعبیر ہے، یعنی چرنے والے، گھومنے پھرنے والے کوئی جانور باقی نہیں رہیں گے، سب جانور مر مرا کر کے ہلاک ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ مِنْ أَشَدِّ فِتْنَتِهِ، ہاں جی پڑھو، بس دجال کے خطرناک فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ایک اعرابی کے پاس دجال آئے گا، گاؤڑے کے لوگ بیچاروں کے پاس علم کی کمی، سمجھ بوجھ کی کمی، ایسے سیدھے سادھے عوام گاؤڑیے کے پاس دجال آئے گا اور آ کر کے کیا کہے گا، اگر میں تیرے اونٹ تیرے لیے زندہ کر دوں تو کیا تجھے یقین نہیں ہوگا کہ میں تیرا خدا ہوں؟ اس عربی کے اونٹ پہلے مر چکے ہوں گے، تو دجال آ کر کے کہے گا کہ تیرے مرے ہوئے اونٹ اگر میں زندہ کر دوں تو تو مجھے رب مان لے گا؟ اب ایک کسان کو، ایک دیہاتی کو مرے ہوئے اونٹ زندہ ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا نعمت چاہیے؟ تو دیہاتی کہے گا فیقول بلا، تب تو میں تجھے خدا ضرور مان لوں گا۔ تو شیطان اس کے سامنے متمثل ہوگا اس کے جانوروں کی شکل میں، اس کے اونٹوں کی شکل کے اندر، کاحسنی، بہت اچھی شکل میں، ان کے تھن اور ان کے بدن کی سائز اور ان کے کوہان بڑے بڑے، واعظمہ اسنمتن، پہلے سے زیادہ بڑے کوہان اور تھن بھی بڑے بڑے۔ یعنی کیا ہوگا تماشا؟ دجال نے پہلے اس بیچارے دیہاتی سے اقرار کروایا کہ اگر تیرے مرے ہوئے اونٹ میں زندہ کر دوں تو مجھے خدا مانے گا؟ تو کہا ہاں ہاں میں تجھے خدا مان لوں گا۔ اب دجال اور شیطان دونوں کی پارٹی ایک ہی ہے، اور یہاں بعض شرا نے شیطان سے مراد لیا ہے جن کو، شیاطین الجن، کہ دجال کے قافلے کے اندر جیسے شیاطین الانس ہوں گے اس طرح شیاطین الجن بھی ہوں گے، یہ اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو دجال جنات شیاطین کو یا شیطان کو کہے گا کہ چلو تم ذرا اس کے مرے ہوئے اونٹوں کی شکل میں آ جاؤ تو ان کے سامنے۔ اب شیاطین کو اور جنوں کو اللہ نے مختلف شکل اختیار کرنے کی طاقت دے رکھی ہے، تو شیطان اس دیہاتی کے مرے ہوئے اونٹ کی شکل میں آئیں گے زندہ ہو کر کے، بلکہ اس دیہاتی کے مرے ہوئے اونٹ جو پہلے زندہ تھے تب تھے، اس سے زیادہ اچھے، ان کے تھن بڑے بڑے، کوہان اونچی اونچی، اس حال کے اندر آئے۔ تو یہ دیہاتی آدمی تو بیچارہ مرعوب ہو جائے گا کہ ارے میرے مرے ہوئے سب جانور زندہ ہو گئے۔ اس کی آسان مثال، اس سال آپ نے قربانی پہ جو بکرا کاٹا، دجال آ کے کہے کہ وہ بکرا جو تم نے کاٹا اور تمہارے پیٹ میں چلا گیا وہ میں زندہ کر دوں، تو اب وہی بکرا زندہ کر کے لا کے تمہارے سامنے کھڑا کر دے دے، شیطان اس کی شکل میں آ جاوے۔ تو شیطان الگ الگ شکل میں آ سکتا ہے، اسی مشکات میں روایتیں پڑھو گے کہ سانپ کی شکل میں بھی آتا ہے جن، شیطان وغیرہ۔ تو شیطان اور جنات کے ساتھ دجال کے جو تعلقات ہوں گے اس کی بنیاد پر وہ ایسا کرائے گا۔ خلاصہ کیا کہ وہ دیہاتی آدمی اس طرح کے چمتکار دیکھ کر کے اس کو مان لے گا کہ ہاں ہاں تو خدا ہے، پھر دوسرے کے پاس گیا دجال۔ ویاتی الرجول، ایک دوسرے آدمی کے پاس دجال پہنچا کہ اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، اور جا کر کے دجال یہ کہے گا کہ دیکھ بھائی، اگر میں تیرے سامنے تیرے ابا اور تیرے بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تو یقین نہیں کر لے گا کہ میں تیرا خدا ہوں؟ فَيَقُولُ بَلَا، وہ کہتے ضرور آپ کو خدا مان لوں گا۔ تو شیطان اس کے سامنے اس کے ابا کی طرح اور اس کے بھائی کی طرح صورت بنا کر کے آئے گا۔ اب کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا، دجال آ کے کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے بھائی کو، مرے ابا کو زندہ کر دوں تو تو مجھے خدا مانے گا؟ اب ظاہر ہے کہ اس سے اور کیا چاہیے، مرحوم زندہ ہو کے آ جائے، کہا ضرور آپ زندہ کرو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو دجال شیطان کو کہے گا، اور وہ شیطان یا جن اس کے مرے ہوئے باپ یا مرے ہوئے بھائی کی شکل میں سامنے آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ لوگ دجالی فتنے میں نعوذ باللہ پھنس جائیں گے، مبتلا ہو جائیں گے، دیکھو کیسا خطرناک دور آ جائے گا. ابھی چند دن پہلے ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے واٹس اپ کے اوپر ایک کلپ بھیجی تھی، ویڈیو. اس میں یہ تھا کہ اب ایسی ٹیکنالوجی ایجاد ہو چکی ہے کہ آپ جو ہے اپنی آنکھ کے اوپر وہ کچھ پہنا دیتے ہیں کیمرے جیسا، اور اس کے بعد جو ہے اس میں کچھ ایسی سیٹنگ ہوتی ہے تصویر وغیرہ کے ذریعے سے، کہ بھئی اس میں پریکٹیکل یہ لائے تھے کہ کسی ماں کی ایک بچی کا انتقال ہو گیا اور وہ اس نے آنکھ کے اوپر وہ چشمہ پہن لیا، وہ بڑا کیمرہ والا ہے، تو اس ماں کو ایسا لگا کہ او ہو ہو میری بچی زندہ ہو کے آ گئے اور چل رہی ہے، گھوم رہی ہے، اور ماں اس کو پکڑنے بھی جا رہی ہے. کہ اتنی تک ٹیکنالوجی ایجاد ہو چکی ہے، تب سمجھ میں آیا کہ یہ دجالی فتنے کی بڑی شروعات میں سے ایک ہے کہ ٹیکنالوجی کے اندر اس طرح کے کیمرے آنکھ کے اوپر پہنا دیے گئے کہ جس سے وہ یوں لگتا ہے کہ مری ہوئی بچی ہو، 3-4 سال کی، وہ آئی ماں کے سامنے دوڑ رہی ہے، ماں خوشی خوشی اس کو پکڑنے جا رہی ہے، اس لیے کہ ایک ماں کے لیے معصوم بچی سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. تو اس طرح ٹیکنالوجی میں ہو رہا ہے. تو یہ سب دجال کا مقدمہ ہے. قالت ثم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته. اتنی بات بیان فرما کے حضرت اسماء کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے تشریف لے گئے. ثم رجع، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر کے واپس تشریف لائے. والقوم فی اہتمام و غم، اور پوری قوم سخت مرعوب تھی، غم کے اندر تھی. قوم سے مراد وہاں جتنے لوگ موجود تھے، وہ سب لوگ حضور کی یہ سب باتیں سن کر کے سخت مرعوب تھے، سخت غم کے اندر تھے. کیوں؟ مما حدثهم، حضور نے جو ان کے سامنے دجال کے حالات بیان فرمائے اس کی وجہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے جو حالات بیان فرمائے اس کی وجہ سے سب لوگ ڈرے ڈرے فکر میں، الجھن میں، ٹینشن کے اندر تھے کہ ارے کیا ہوگا. اتنے میں حضور تشریف لے آئے. قالت فأخذ بلحمتي البابي فقال، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے دروازے کی دونوں طرف کے کنارے پکڑ کر کے ارشاد فرمایا. جیسے یہ دروازہ ہے، اب آنے والا ادھر کا بھی حصہ پکڑ لے گئے، ادھر کا بھی پکڑ لے گئے، یہ ہے لحمۃ الباب، پکڑ کر کے ارشاد فرمایا. اب یہ لحمتن ہے تو اس صورت کے اندر معنی کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ لحمتن کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو، اور یہ دروازے جب کھلے ہوئے ہیں، دیکھو ایک حصہ ادھر ایک حصہ ادھر، تو گویا دو ٹکڑے ہیں اس کے، پھر جب اس کو بند کریں گے تو پورا دروازہ ایک ہو جاتا ہے. تو ٹکڑے کے اعتبار سے یہاں پر یہ تعبیر ہے کہ دروازے کے دونوں کنارے پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یہ باب. کیا فرمایا؟ فقال، اور بعض روایتوں کے اندر لجفتیل بابی، بلجفتیل بابی یا بلحفتیل بابی، یہ بھی آیا ہے. اس صورت کے اندر جو ہے کنارے کا معنی سیدھا سیدھا ہو جائے گا، تو بلجفتیل بابی، دروازے کے دونوں کنارے پکڑ کے ارشاد فرمایا. مہیم اسما، مہیم کے معنی تمہاری کیا حالت ہے اے اسماء؟ تم کو کچھ ہوا ہے اسماء؟ تمہاری کیا حالت ہے اسماء؟ تم کو کچھ ہوا ہے اسماء؟ جیسے ہم مختلف زبان میں مختلف تعبیرات ہوتی ہے، یہ عربی تعبیر ہے مہیم اسماء، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ میں نے جو ان کو دجال کی بات کہی اس سے یہ سب گھبرائے گھبرائے چونکے چونکے ہوئے ہیں، اسی لیے حضور نے یہ انداز ارشاد فرمایا. قلت یا رسول اللہ، تو حضرت اسماء کہتی ہے کہ میں نے حضور کو عرض کیا، لقد خلعت افئدتنا بذکر الدجال، آپ نے ہمارے دل نکال لیے دجال کے تذکرے سے. پکی بات یہ ہے کہ آپ نے ہمارے دل نکال لیے دجال کے تذکرے سے، یعنی دجال کی بات سن کر کے ہم بہت مرعوب ہو گئے، دجال کی بات سن کر کے ہم بہت مرعوب ہو گئے، دل نکال لیے یعنی مرعوب ہو گئے. دوسرا مطلب، خلعت افئدتنا بذکر الدجال، یعنی ہم لوگوں کا تو دجال سے کوئی واسطہ اور سابقہ بھی نہیں پڑا، ہم نے تو صرف دجال کے متعلق باتیں سنی، نہ ہمیں واسطہ پڑا نہ پالا پڑا، ہم نے دجال کے متعلق صرف باتیں سنی اور اتنی گھبراہٹ ہے ہمیں. تو پچھلی امت کے پچھلے لوگ، آخری دور کے لوگ جن کو دجال سے واسطہ پڑے گا ان کا کیا حال ہوگا؟ ہم لوگ اتنے گھبرا گئے صرف احوال سن کر کے، حالانکہ ہم کو تو دجال سے کوئی سابقہ پڑا نہیں، صرف ہم نے دجال کی بات سنی اور ہم اتنے مرعوب اور گھبرائے گھبرائے ہیں. تو آخر زمانے کے لوگ جن کا دجال سے واسطہ پڑے گا، ان بیچاروں کا کیا حال ہونے والا ہے؟ اب ان لوگوں کی الجھن کو ہلکا کرنے کے لیے حضور نے کتنا حکیمانہ طرز ارشاد فرمایا. جی، عجيننا إنا لنعجن عجيننا فما نخلص حتى نفعك بيت بالمؤمنين يومئذ قال يجزيهم ما يجزي أهل السماء بالتسبيح والتقديس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے گھبراہٹ اور دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، دیکھو اگر دجال نکل آوے اور میں زندہ ہوں تو میں تمہاری طرف سے اس کے ساتھ حجت بازی کر لوں گا، مقابلہ کر لوں گا، ورنہ میرے رب جو ہے نائب ہے ہر ایمان والے کے لیے، یعنی میرے بعد نکلا تو اللہ ایمان والوں کی حفاظت کریں گے، پیچھے یہ جملہ گزر چکا. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماء کہتی ہے، خدا کی قسم ہم ہمارا آٹا گوندتے ہیں اور ہم اس کی روٹی پکا نہیں پاتے، یہاں تک کہ ہم بھوکے ہو جاتے ہیں. تو ایمان والے اس زمانے کے اندر کس حال میں ہوں گے؟ دیکھو ترجمہ، خدا کی قسم ہم آٹا گوندتے ہیں ہمارا، پھر ہم اس میں سے روٹی پکا نہیں پاتے، یہاں تک کہ ہم بھوکے ہو جاتے ہیں. تو ایمان والوں کا اس دور کے اندر کیا حال ہوگا؟ اس جملے کو سمجھو، حضرت اسماء کیا کہنا چاہتی ہے؟ ان کے کہنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آٹا نکالا ڈبے میں سے یا چکی میں پیس کے تیار کیا، اب اس میں پانی ڈال کے گوندھنا شروع کیا، اب یہ کاروائی اس لیے ہوئی کہ آٹا گوندو، روٹی پکاؤ اور روٹی کھاؤ، لیکن اگر روٹی پکنے کے اندر تھوڑی سی تاخیر بھی ہو جائے کتنی بھوک پریشان کرتی ہے، کتنی جو ہے آدمی کو تکلیف لگتی ہے، اور آدمی کتنا پریشان 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 رہتا ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ بھائی آٹے میں پانی ڈالا لیکن گوندا نہیں جا رہا ہے برابر، یا یہ کہ گوندا تو گیا لیکن بیلن نہیں مل رہا ہے، تاخیر ہو رہی ہے، یا بیلن مل گیا لیکن لائٹر نہیں مل رہا ہے کہ گیس چالو ہوئے، اب ادھر جو ہے پیٹ میں کرکڑیے بول رہے ہیں، شدت بھوک ہے، تو آدمی کہے نے کہ ارے یہ کیا یہ کیا، کب روٹی پکے گی کب روٹی پکے گی کب روٹی پکے گی، آدمی کتنا پریشان پریشان ہو جاتا ہے۔ گویا ان کے کہنے کا حاصل یہ تھا کہ ہم آٹا تیار کرتے روٹی پکانے میں، اور دجال کی بات سن کر کے ایسا ڈر لگتا ہے کہ روٹی تیار کرنے کے اندر عام طور پر جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں روٹی تیار نہیں ہو جاتی، بلکہ الجھن میں ہم ایسے الجھ جاتے ہیں کہ عام معمول سے زیادہ وقت لگتا ہے روٹی تیار کرنے میں۔ اگر سمجھو 15 منٹ میں عام طور پر روٹی تیار ہو رہی ہے، تو دجال کی بات سن کر کے ہم ایسے سوچ میں ایسی فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ آدھا پونا گھنٹہ گھنٹہ گزر جاتا ہے پھر بھی ابھی روٹی نہیں پکتی، ادھر بھوک لگی ہے لیکن روٹی نہیں پکتی۔ اور آدمی جب فکر الجھن ٹینشن میں ہوتا ہے تو کام ہوتا نہیں ہے، بگڑتا ہے یا ہوتا نہیں ہے۔ تو کہا حضور ہم لوگوں کا یہ حال ہے، حالانکہ ہم کو تو دجال سے پالا پڑا بھی نہیں، تو جو حضرات دجال کا دور پائیں گے وہ لوگ اپنی بھوک کے اوپر کیسے قابو پائیں گے؟ ہمارے سامنے تو آٹا ہے گوند بھی لیا لیکن تاخیر ہو رہی ہے، اور بھوک کی وجہ سے ہم پریشان 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 رہتے ہیں، دجال کی بات سوچنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو جو آخری زمانے کے لوگوں کو واقعی دجال سے سابقہ پڑے گا وہ لوگ اپنی بھوک کے اوپر کیسے صبر کر پائیں گے؟ اس لیے کہ ابھی روایت میں گزر چکا، قحط ہو جائے گا، سارے خزائن دجالیوں کے قبضے میں ہو جائیں گے، تو بیچارے ایمان والے کیسے جو ہے بھوک پر صبر کر پائیں گے؟ ایک مطلب یہ ہے حدیث شریف کا۔ نمبر دو، دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ ہم اپنا آٹا تیار کرتے ہیں لیکن دجال کی بات خیال میں آ جاتی ہے تو ہم لوگ ایسے ڈر جاتے ہیں کہ روٹی ہی نہیں پکا پاتے، سیرے سے ہی پکانا رہ جاتا ہے۔ جیسے بعض چیزوں کا ڈر انسان کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈر تازہ ہو جاوے نا تو انسان سارا کام کاج چھوڑ دے وے، کر ہی نہیں پائے وہ کام کو۔ تو کہا حضور ہم تیاری کر دے کہ بھائی آٹا نکالا گوندو اور روٹی پکاؤ، لیکن دجال کی بات یاد آ گئی جو آپ کی مبارک زبان سے سنی، تو ایسا غم ایسا ٹینشن ایسی الجھن ہو جاتی ہے کہ ہم ایسے ڈر میں پڑ جاتے ہیں کہ پھر روٹی ہی نہیں پکا پاتے، اور روٹی ہی نہیں پکا پاتے تو بھوکے کے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ تو پھر آخری زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کو کھانے پینے کے اسباب نہیں ملیں گے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دجال کی بات ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے تو روٹی نہیں پکا پاتے اور بھوکے رہ جاتے ہیں، تو پھر آخری زمانے کے لوگوں کو جن کو سابقہ پڑے گا ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا؟ یہ حضرت اسماء کہنا چاہتی تھی۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں یہ کام تم کو اتنا آسان سونپا تھا کیا نہیں، بات جانے دو نہیں، ایک ٹینشن کی بات یاد آ گئی نہیں یہ کام رہ گیا۔ اس طرح الجھن کی بات میں آدمی پورے پورا کام جو ہے چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس زمانے کے اہل ایمان کو وہ چیز کافی ہو جائے گی جو آسمان والوں کو کافی ہوتی ہے، یعنی سبحان اللہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ یعنی فرشتے کھاتے پیتے تھوڑے ہی ہے، فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اسی سے ان کا گزران چلتا ہے، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ آخری زمانے کے لوگوں کا حال بھی ایسا ہو جائے گا کہ وہ کھانے پینے کی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ ذکر کی برکت سے ان لوگوں کو وہ غذا وہ طاقت عطا فرما دیں گے جو کھانے سے ملا کرتی ہے. ذکر اللہ اہل اللہ کی غذا، وہ آخری دور میں یہ ماحول ہو جائے گا، ذکر سے ان کا پیٹ بھرا رہے گا اور ان کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری دور کے ایمان والوں کو ایسا صبر اور استقامت کا جذبہ حاصل ہو جائے گا کہ وہ لوگ بھوکے رہ کر کے بھی اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہیں گے. ایسی صبر اور ایسی استقامت ہو جائے گی کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہ کر کے بھی اپنے ایمان پر دائم قائم رہیں گے. کوئی بات نہیں، جان جائے گی نہ اور کیا ہوگا، لیکن ایمان ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم دجال کے پنجے کے اندر جا نہیں سکتے. جی یہ کیفیت طلبہ کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، فجر کے بعد آرام کا تقاضا، اس لیے ناشتہ چھوٹ گیا، وضو کر کے آ کر کے درسگاہ میں بیٹھ گئے. اب سبق اس دن جو ہے استاد نے بہت لمبا پڑھایا، گھنٹی سے بھی اوپر تک پڑھا دیا، چھٹی کے بعد بھی پڑھا دیا، تو ہمارے طلبہ ماشاءاللہ صبر و استقامت سے صبر میں سبق میں جمے رہتے ہیں، اور یہی سبق اور علم جو ہے ان کے لیے غذا کے قائم مقام ہو جاتا ہے. چلو
فإنه قال لي ما يقول ربك إنه يقول لي إن معه جبل أخوص ولا رماء قال فهو أهضر على الله من ذلك متفق عليه.
حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی، دیکھو اوپر والی روایت کے اندر صرف رواہو ہے، تو اس کو امام احمد نے اور امام ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، اور امام احمد نے امام عبد الرزاق سے نقل کیا ہے، وہ معمر سے اور قتادہ سے، معمر ان قتادہ منقول ہے، لیکن اس روایت میں شہر ابن ہوشب نام کے ایک راوی ہے منفرد. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دجال کے بارے میں کسی نے اتنے سوال نہیں کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے میں نے حضور کو سوال کیے، یعنی دجال کے بارے میں سب سے زیادہ سوالات حضور سے میں نے ہی کیے. وَإِنَّهُ قَالَ لِي، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یوں بھی فرمایا تھا، ما یدرک، اس کے اندر ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ تم کو ضرر نہیں پہنچے گا دجال سے. اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کا فضل و کرم تمہارے ساتھ ہوگا اور دجال سے تم کو ضرر نہیں پہنچے گا، دجال تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور دیکھو ایک احتمال کے درجے میں یہ بھی ہے کہ ما یدرک، یعنی اس میں ضرر اور تکلیف کی کیا بات ہے، کیا بات ہے دجال کے اندر ضرر اور تکلیف کی کہ تم اتنے زیادہ ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہو. تو حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے یوں کہا، حضور لوگ یوں کہتے ہیں کہ دجال کے پاس روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی، روٹی کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی، روٹی کے پہاڑ کا مطلب ہے غذائی خزانے، غذائی اسٹاک ہوگا دجال کے پاس. قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے دجال. کیا مطلب؟ هو اهون علی اللہ من ذالک، یعنی دجال جو کچھ بھی کرے گا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، آگ دکھاوے، پانی دکھاوے، روٹی کے خزانے دکھاوے، جو کچھ دکھاوے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بل ایک فریب ہوگا، شعبدہ بازی ہوگی اور صرف دکھلاوا ہوگا. کافر لوگ اس کو دلیل مانیں گے، ایمان والے اس کو دلیل نہیں مانیں گے. دجالی فریب کو، دجالی دھوکوں کو، دجالی شعبدہ بازیوں کو کافر لوگ تو دلیل مانیں گے، شک میں پڑیں گے، لیکن اہل ایمان اس کو دلیل مانیں گے نہیں، اور دجال کے دھوکے میں پڑیں گے نہیں. اور دیکھو دجال جو ہے نا، کسی چیز کے اوپر بھی واقعی قدرت اللہ کی طرف سے وہ رکھتا نہیں ہے. ظاہری چیزیں تو وہ کچھ کر کے دکھلائے گا، اور واقعی کسی چیز کو بنانے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی. دیکھو ایک آدمی جو ہے نا، پہلے محلوں میں اپنے یہاں وہ مداری لوگ آتے تھے، جادوگر لوگ آتے، ان لوگوں کی نظروں کے اوپر کچھ اس طرح کر دیتے تھے، نظر بندی، شعبدہ بازی، کہ اس کے بعد آپ کو نظر آوے کہ اس کی گردن الگ ہو گئی، اس کو کاٹ ڈالا، یہ کر ڈالا، وہ کر ڈالا، وہ سب محض نظر بندی ہوتی تھی. تو کہا دجال جتنی بھی چیزیں دکھلائے گا نا، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ حقیقت پیدا نہیں کر سکتا، بس وہ ایک طرح کا فریب ہوگا، اور جو ہے لوگوں کو بناوٹ اور دھوکے کی چیزیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہوگا. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ دجال گدھے پر سوار ہو کے دنیا میں نکلے گا. لے گدھا، پوری دنیا کی سواری دجال کی گدھے کے اوپر ہوگی. اسی لیے اپنے بھی کہتے ہیں نا بے او گدھے کہیں گے، گدھے کی ذات میں کوئی برائی نہیں یاد رکھنا، اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے اوپر سواری فرمائی، یہ ثابت ہے. لیکن یہ جو ہماری یہاں بطور تشبیہ استعمال ہوتا ہے نا، وہ دجال کی سواری ہونے کی وجہ سے، یا کہ اس کی احمقانہ حرکت کی وجہ سے. تو کہا دجال ایک سفید رنگ کے گدھے کے اوپر نکلے گا، اقمر، سفید چمکدار گدھے کے اوپر نکلے گا. اور بعض کہتے ہیں کہ ہرے مائل سفیدی، یا لال رنگ مائل سفیدی، اور اتنا بڑا گدھا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 باں کا فاصلہ ہوگا. اس کو باں کہتے ہیں، دونوں ہاتھ یوں کھول کے پھیلا دو تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک باں کہلاتا ہے. تو 70 باں یہ جو ہے دجال کے گدھے کے دو کانوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، اتنا بڑا وہ گدھا ہوگا. اسی لیے بعض کتابوں کے اندر ہے کہ اس سے مراد ہے دجال کا ہوائی جہاز، کہ وہ اتنا چوڑا ہوگا، اتنا چوڑا ہوگا کہ اس کی جو ہے چوڑائی ناپنے نکلو تو جو ہے 70 باں کے قریب ہو جاوے، اتنا چوڑا وہ ہوائی جہاز ہوگا. اور بعض لوگوں نے اس کے فوٹو بھی رکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر، کہ جو ہے دجالی لوگوں نے جو ہے اتنی بڑی سائز کا ہوائی جہاز اس کے لیے بنا کے تیار کر دیا ہے، تاکہ آ کر کے جو ہے تیزی کے ساتھ اس کا سفر پوری دنیا کا ہو سکے. جی مرزا قادیانی کے زمانے میں ٹرین ایجاد ہو کے ہندوستان آئی، تو مرزا پوری زندگی یہی کہتا رہا کہ یہ ٹرین ہے نا دجال کا گدھا ہے، یہی وہ کہتا رہا اپنی کتابوں کے اندر. اور خدا کا کرنا ایسا کہ مرزا کی موت ہوئی لاہور میں، اور لاہور سے قادیان اس کا جنازہ لانا تھا تو ٹرین میں ہی لانا پڑا دجال کے گدھے کے اندر سوار کر کے. جی ابن سیاد کا واقعہ، نمبر ایک، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر تھا، مدنی زندگی میں یہ ابن صیاد تھا، اور اس کا معاملہ بڑا جو ہے مستور الحال رہا، یعنی اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے پوری ظاہر نہیں ہوئی، مختلط رہا اس کا معاملہ کہ یہ ہے کیا ابن صیاد. عجیب اللہ تعالیٰ کی حکمت، ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ نے وحی میں بھی حضور کے سامنے کوئی صراحت نہیں فرمائی کہ ابن صیاد کا معاملہ کیا ہے، کوئی صاف وحی نہیں آئی، جیسے کہ قرآن کی کوئی آیت ہوتی وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں. مدینہ المنورہ کے اندر لوگ اس کو جو ہے نا بہت مانتے تھے، عرب کے اندر اس کا بڑا چرچا تھا ابن صیاد کا، مدینہ کے اطراف میں، کہ یہ کوئی نامور شخصیت ہے اور اس کے پاس عجیب و غریب علم ہے، جانکاری ہے. اور پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچانا، مدینہ والوں نے، کہ حضور کے پاس جبرائیل آتے ہیں، آسمان سے وحی آتی ہے، تو اس طرح کی باتیں ابن صیاد کے لیے بھی چالو کر دی کہ اس کے پاس سے بھی کہیں سے وحی آتی ہے اور اس کے پاس بھی کوئی فرشتہ آتا ہے. غرض یہ کہ اہل مدینہ اور اطراف کے بہت سارے لوگ ابن صیاد کے بارے میں ایسی ایسی سوچ رکھتے تھے کہ یہ کوئی بڑا صاحب وحی ہے، اس کے پاس بھی کوئی غیبی فرشتہ آتا ہے یا جنی آتا ہے یا شیطان آتا ہے، اور اس کے پاس بھی بہت ساری غیب کی خبریں ہیں، غیب کی معلومات ہے. اس طرح کا عقیدہ لوگوں کے اندر پھیلا ہوا تھا اور زندگی بھر وہ مستور الحال رہا. ایک نام تو اس کا ابن صیاد لقب، بعض روایت میں ابن، بعض کتابوں میں ابن صاعد بھی آیا ہے، صاعد. اس کا نام عبداللہ بتلایا جاتا ہے، اور ایک قول کے اندر اس کا نام بتلایا جاتا ہے صاف، سواد الف فا، جیسے کہ آگے ایک حدیث میں کہ حضور جب اس کے پاس پہنچے تو اس کی ماں نے اس کو یا صاف کہہ کر کے آواز لگائی، تو صاف اس کا نام تھا یا عبداللہ اس کا نام تھا، لیکن زندگی بھر اس کا معاملہ صاف نہیں ہو سکا کہ وہ حقیقت میں کیا ہے، نا صاف ہی رہا اس کا معاملہ. اب یہ کون تھا؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہودی تھا ابن صیاد، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ یہودی نہیں تھا، کہیں دوسری جگہ کا رہنے والا تھا، لیکن دوسری جگہ سے آ کر مدینہ کے یہودیوں میں گھس گیا تھا، اور مدینہ کے یہودیوں میں وہ شامل ہو گیا تھا، اصلا وہ مدینہ کا یہودی نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ مدینہ کا یہودی ہو، یا کہیں باہر سے آ کر کے جو ہے مدینہ کے یہودیوں کے اندر وہ رچ بس رہ بس گیا ہو، اور اس کے پاس جادو بھی تھا، کہانت بھی تھی، دونوں فن اس کے پاس تھے. اب یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا کیسا، اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کا مختلف طریقوں سے امتحان لیتے ہیں، تو ابن صیاد کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ایمان والوں کا امتحان لیا، کہ لوگ ابن صیاد کو مانتے ہیں یا آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. کس کو مانتے ہیں؟ کن کی نبوت کا اعتراف اور یقین کرتے ہیں؟ وہ جھوٹے کا یا یہ سچے کا؟ گویا ایک امتحان تھا ابن صیاد کے ذریعے سے اس دور کے اہل ایمان کا. اب اس کا انجام کیسا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ اخیری زندگی کے اندر اس نے جو ہے توبہ کر لی سحر اور کہانت سے، اور اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان بن گیا، باقاعدہ حج بھی کیا، جہاد میں بھی شریک ہوا، اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا. یہ کہتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ تو کہا کہ مدینۃ المنورہ کے اندر انتقال ہوا اس کا، ایک قول. دوسرا قول یہ ہے کہ جب واقعہ حرہ ہوا، کس ہجری میں ہوا تھا؟ پیچھے گزر گیا واقعہ الحرہ، سن خالی جگہ ہجری میں. تو جب واقعہ حرہ پیش آیا تھا مدینۃ المنورہ میں، تو حرہ کے زمانے کے اندر ابن صیاد گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں چلا گیا، مفقود الخبر ہو گیا. تو ایک قول میں مدینہ میں وفات ہوئی، دوسرے قول میں حرہ کے درمیان زمانے کے اندر وہ مفقود الخبر ہو گیا. تیسرا قول یہ ہے کہ مدینہ سے وہ اصفہان چلا گیا، اور اصفہان جانے کے بعد اس کا کیا ہوا، وہ مستور، کچھ پتہ نہیں چلا کہ اصفہان جانے کے بعد ابن صیاد کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کچھ پتہ نہیں چلا. بہت سے صحابہ کرام دجال کے بارے کے اندر جو ہے، ارے ابن صیاد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہی دجال ہے. صحابہ کرام میں دو جماعت بن گئے، بعض صحابہ کرام ابن صیاد کو دجال مانتے تھے کہ یہی ہے دجال جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے، اور دوسری جماعت یہ کہتی تھی کہ نہیں نہیں نہیں، یہ وہ دجال نہیں ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. تو دو گروہ ہے صحابہ کرام میں. آگے روایت آ رہی، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر تو قسم کھا کے کہتے تھے یہی دجال ہے، یہی ابن صیاد دجال ہے. تو دو جماعت صحابہ میں. اب یہاں ایک خاص بات یاد رکھو، حدیث کے علامات کے پیش نظر یہ بات طے شدہ ہے کہ ابن صیاد دجال نہیں تھا، دجال حقیقی جس کا آخری زمانے کے اندر ظہور ہونے والا ہے وہ دجال حقیقی نہیں تھا. ڈھیر بند دلائل ہے اس موضوع کے اوپر. ایک دلیل تو یہ کہ دجال حقیقی تو کو تو حضرت تمیم داری ایک جزیرے میں قید دیکھ کر کے آئے، پھر وہ یہاں کہاں آ گیا مدینۃ المنورہ کے اندر. ایک بہت بڑی دلیل یہ، جن کا واقعہ خود حضور نے مدینہ کے منبر مبارک پر بیان فرمایا. اسی لیے دجال حقیقی الگ اور ابن صیاد الگ. دوسری دلیل کہ دجال کی ماں کون باپ کون کسی کو معلوم نہیں، جبکہ ابن صیاد کی ماں حضور کو بھی معلوم، وہ مدینہ میں ہی رہتی تھی، اور دجال کے ماں باپ کے بارے میں ہمیں کوئی صحیح اطلاع نہیں. لہذا ابن صیاد کی ماں معلوم، باپ معلوم، اور دجال کا باپ کون ماں کون وہ کسی کو معلوم. تیسری دلیل، دجال پوری زندگی کافر رہے گا، کفر پر مرے گا، جبکہ ابن صیاد کے لیے یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، جہاد کیا، حج کیا، یہ سب کارنامے اس نے انجام دیے. پانچویں دلیل، دجال کے متعلق اولاد ہے ایسا کسی روایت میں تذکرہ نہیں ہے کہ دجال دنیا میں آنے کے بعد، ظہور کے بعد، یا ابھی مستور ہونے کے زمانے میں شادی کرے، اس کی اولاد ہوئے، جبکہ ابن صیاد نے تو شادی کی، اس کی اولاد بھی ہوئی. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ابن صیاد الگ اور دجال الگ. چھٹی دلیل، دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور ابن صیاد تو مدینہ ہی میں رہتا تھا اور حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ بھی گیا. اس سے معلوم ہوا کہ دجال حقیقی اور ابن صیاد الگ الگ شخصیت ہے. نومی دلیل سمجھو، ابن صیاد مدینہ میں آزاد پھرتا تھا، یہاں وہاں وہاں یہاں پھرتا گھومتا رہتا تھا، جبکہ دجال تو جو ہے بندھا ہوا معصور ہے. یہ سب دلائل کی روشنی کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن صیاد کی شخصیت الگ اور دجال حقیقی کی شخصیت الگ، دونوں ایک ہے ہی نہیں. تو پھر یہ دجال کیا، یہ ابن صیاد کیا، دجال کا چیلا، دجال کے ظہور سے پہلے یہ مقدمہ، دجال کے ظہور سے پہلے ابن سیاد کی شکل کے اندر ایک دجال ظاہر ہوا دنیا کے اندر. جیسے کہتے ہیں کوئی بہت فتین آدمی کے تو دجال ہے آج کے زمانے کا. بہت سے لوگوں کو اس وقت ہم یہ لقب سے نواز سکتے ہیں، ان کی شخصیتیں ایسی ہیں کہ ہم واقعی ان کو دجال کا لقب کہہ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں دجال من الدجاجلہ، تو ابن سیاد یہ دجالوں کی جماعت میں سے ایک فرد، یعنی دجال جیسے اوصاف، دجال جیسے کمالات، دجال جیسی بری عادتیں جس کے اندر کامل طور پر پائی جائے، اس میں سے ایک شخصیت ہے ابن سیاد کی. یہ قول بہت عمدہ قول ہے کہ یہ دجاجلہ میں سے ایک دجال مان لو ابن سیاد کو. جی
حتى وجده يلعب مع سريان ليقرب لي مبارك، وقد قارب ابن سياد يومئذ نكما فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
فقال أتشهد أني رسول الله، فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأمي. ثم قال ابن سياد ما تشهد أني رسول الله، ورسول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال آمنت بالله ورسوله. ثم قال
بس. اب دیکھیے بڑا دلچسپ مکالمہ ہے حضور اور ابن سیاد کے درمیان کے اندر. حضرت نبی کریم صلی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، صحابہ کی ایک جماعت کے اندر ابن سیاد کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ایک جماعت اور حضرت عمر ابن سیاد کی طرف چلے. دیکھو یہاں ایک سوچنے کا مقام ہے، فی راحتم من اصحابہ، دیگر صحابہ بھی تھے لیکن حضرت عمر کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے، اس لیے کہ جس جماعت کے اندر ایسے کوئی ممتاز افراد ہو ان کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے. اور حضرت عمر جو ہے شیطان کے لیے ایک جو ہے سیف مسلول تھے. اب ابن سیاد کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو حضرت عمر جیسی شخصیت ہوئے تو پھر کیا کہنا، چلے ابن سیاد کی طرف. حتیٰ وجدوہ، یہاں تک کہ ابن سیاد کو پایا، یلعب مع الصبیان، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اور دجال کو کسی نے بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے نہیں پایا، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ابن سیاد الگ اور دجال الگ. یہ ابن سیاد کا بچپنا تھا، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. کہاں کھیل رہا تھا؟ فی اتومی بنی مغالت آتام جمع، بنو مغالا کے محل کی طرف. ایک یہودیوں کا قبیلہ ہے تو کہا بنو مغالہ، یہودیوں کا ایک قبیلہ، ان کے محل، ان کے باڑے میں، ان کے کمپاؤنڈ کے اندر، وہاں یہ ابن سیاد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ سَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلْمَ، اور پکی بات یہ ہے کہ ابن سیاد اس وقت قریب البلوغ تھا. الحلم قریب البلوغ تھا، یعنی مراہق کی عمر کے اندر پہنچا ہوا تھا. فلم یشعر، اس کو پتہ تک نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر اور صحابہ پہنچ گئے. اس کو احساس بھی نہیں ہوا، پتہ بھی نہیں ہوا، آمد کی اطلاع بھی نہیں ہوئی، اور حضور وہاں پہنچ گئے جہاں ابن سیاد کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ. حتیٰ ضرب، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ کے اوپر اپنے دست مبارک سے مارا. یا مارنے کا مطلب وہ نہیں جو بطور سزا کے دے کرے، وہ مراد نہیں ہے، یاد رکھنا. یہاں ضرب کا کیا مطلب لینے کا، کہ جیسے کہ کسی کو متنبہ کرنے کے لیے وہ تپلی مارتے ہیں نا، جیسے کہ کوئی طالب علم نیند نکال رہا ہو تو ایک ٹپلی مارو اس کو تاکہ ذرا متنبہ ہو جائے. تو اس طریقے سے وہ ابن سیاد کھیل کود میں مشغول ہے, تو حضور نے جا کر کے پیچھے سے ذرا سا ہاتھ لگایا تاکہ وہ ذرا متنبہ ہو جائے اور چوکنا ہو جائے. اس طرح حضور نے پیچھے سے جا کے ہاتھ لگایا. ثم قال, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا, اے ابن سیاد کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ سوال پوچھا حضور نے, امتحان لے رہے حضور اس کا. فنظر الیہ, تو ذرا تیرچھی نگاہوں سے اس نے حضور کو دیکھا, جیسے کہ وہ تیرچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا, اس طریقے سے حضور کو دیکھا ناراضگی کی غصے کی نظر سے. اور کیا کہتا ہے جواب میں, میں یوں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہو. کیا جواب دیتا ہے؟ کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہو. دیکھو کتنا عجیب اس نے جواب دیا. کیا مطلب امیوں کے رسول ہونے کا؟ تو باشرائے حدیث تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ بھی عین ہی یہودیوں والا عقیدہ تھا. پیچھے گزر گیا نا وہ دجال نے تمیم داری سے جو سوالات کیے تھے اس میں, تو یہودیوں کی ایک جماعت یہ مانتی تھی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نبی نہیں ہے بلکہ صرف عرب کے امیوں کے لیے نبی ہے. تو وہی عقیدہ ابن سیاد کا بھی تھا. اس عقیدے کے اعتبار سے اس نے جو ہے یہاں پر جواب دیا ہے. گویا کہ ابن سیاد کا یہ کلام لغو اور بیکار ہے, چونکہ حضور کی نبوت نبوت عامہ ہے, اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ آپ امیوں کے رسول ہے. گویا اس نے لغو اور باطل بات کہی, ساحرانہ بات کہی, کاہنانہ بات کہی. ہو گیا حضور کا سوال اور اس کا جواب. اب دوسرا سوال دے گا. ثم قال ابن سیاد, اب ابن سیاد پوچھ رہا ہے حضور کو, کیا پوچھ رہا ہے؟ کیا آپ یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ مسیلمہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا. اس نے تو باقاعدہ قاصد بھیجے تھے حضور کے پاس خط لے کر کے کہ چلو اپنے جھنجھٹ ہی ختم ہو جاوے, آدھی دنیا کے رسول آپ, آدھی دنیا کا میں رسول. وہ یہ سمجھتا تھا کہ رسالت جو ہے نا حکومت کی طرف ہے, طرح ہے, اس لیے اپنے آدھا آدھا تقسیم کر لے رہی ہوں. اس لیے مسیلمہ, اسود عنسی, یہ تو حضور کے زمانے میں جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے. تو اس نے یہ سوال کیا حضور کو کہ کیا آپ یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ دیکھو حضور کا انداز جواب کا, دیکھو باطل کو کس طرح جواب دینے کا, یہ سیکھنے کی چیز. فرصہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اس کو بھینچا. حضور نے اس کو زور سے بھینچا, اس کو بھینچنا کہتے ہیں, کسی کو جو ہے اپنے دونوں ہاتھ میں لے کر کے زور سے تم دباؤ, یہ بھینچنا کہا جاتا ہے. اور بعض روایت میں ہے فرفضہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے اس کو چھوڑ دیا. چھوڑ دینے کا کیا مطلب؟ کہ تو کاہن ہو کر کے اپنے آپ کو رسول بنتا ہے, ہے تو کاہن, ہے تو جادوگر, اور یوں سوال کرتا ہے کہ مجھے آپ رسول مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو, ایسے کو کیا جواب دینے کا؟ چھوڑو ایسے کے جواب کو, چھوڑو ایسے کی بات کو, اس کی بات کی طرف دھیان مت دو, اس کی کٹ حجتی کی طرف توجہ مت دو. یہ ہے طرز نبوت کہ کسی جھوٹے آدمی کو منہ نہیں دینے کا. فرفضہ, اس نے حضور کو کیا سوال کیا کہ آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ ابن سیاد کہتا ہے. تو حضور نے اس کا جواب دینا چھوڑ دیا, یعنی ٹال دیا کہ ایسے کہ بکواس کا کیا جواب دینے کا, ٹالو اس کی بات کو, چھوڑو اس کی بات کو. اس سے ایک اہم ترین مسئلہ ہم کو یہ سیکھنے کو ملا کہ باطل پرستوں کے ساتھ اس طرح الجھنا نہیں چاہیے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور سلامن کا ایک مطلب تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ ان کو جواب کچھ نہیں دینے کا, اپنے اپنا سلامتی کا راستہ اختیار کر لینے کا, اور اس کو اپنی باطل حالت کے اوپر چھوڑ دینے کا. اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اس کو یوں کہے کہ بھائی تیری نبوت پر مجھے دلیل دکھا, تو یہ سوال کرنے والا آدمی نعوذ باللہ کافر ہو جائے گا, سائل کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اس سے دلیل مانگ رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اس کی نبوت کو مان لیا, اس لیے دلیل مانگ رہا ہے. جھوٹے سے تھوڑی دلیل مانگی جاتی ہے, سچے سے دلیل مانگی جاتی ہے. اسی لیے کبھی کسی جھوٹے مدعی نبوت کو یہ کہنا کہ تو تیری نبوت کی صداقت پر دلیل پیش کر, یہ انسان کے ایمان کو ختم کر دینے والی چیز ہے. جھوٹے کو تو یہی کہنے کا اعلیٰ لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اسی لیے حضور نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا, فرفضہ, اس کا معاملہ حضور نے چھوڑ دیا کہ ایسے بکواس کرنے والے کو کیا جواب دینے کا, چھوڑو اس کے معاملے کو. پھر حضور نے ایک جامع ترین جواب ارشاد فرمایا, آمنت باللہ وبرسولہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تو اللہ پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں. کتنے پیارے انداز میں, حسین ترین انداز میں, وجادلہم باللتی ہی احسن اس کو کہتے ہیں. حضور نے کتنے عمدہ انداز میں جو ہے اس کا رد کیا کہ اللہ پر میرا ایمان اور اللہ کے تمام سچے رسولوں کے اوپر میرا ایمان. اگر تو سچا رسول ہو تو اس میں شامل ہو جائے, لیکن تو ہے ہی نہیں, اسی لیے تیری رسالت کو ماننے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ حضور کا جامع ترین سوال ہو جواب ہو گیا ہے. بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ حضور کا جو یہ جواب ہے نا, یہ اس وقت کا ہے کہ جب حضور کو ابھی اطلاع نہیں تھی کہ میں خاتم النبیین ہوں, میں خاتم النبیین ہوں, اس بات کی حضور کو اطلاع نہیں تھی. اس وقت حضور نے جواب دیا کہ میں اللہ پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں. کیا فرمانے کا مقصد؟ کہ جو بھی اللہ کا سچا رسول آج تک آیا یا آ سکتا ہے اس پر میرا ایمان ہے, لیکن تو جھوٹا اس لیے تیرے پر میرا ایمان نہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں, اس سے پہلے کا یہ جملہ مبارک ہے, اس کے بعد کا یہ ارشاد نہیں ہے. ثم قال لابن سیاد, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو فرمایا, ما ذا ترا, تیرے پاس کیا کیا خبریں آتی ہے, کیا تو دیکھتا ہے, کیا تو لوگوں کو بتلاتا ہے. اس کے پاس شیطانی خبریں آتی تھی, جنی شیطانی خبریں, اور کاہن وہی ہوتے تھے زمانے جاہلیت میں. کیا کہ یہ جن جو ہے نا, اللہ نے ان کو بہت لمبا ہونے کی طاقت دی ہے, بہت لمبا تڑنگا. تو چند جنات رات کو ایسا کرتے تھے کہ ایک جنات کیا کرے کہ وہ جتنا لمبا ہو سکے اتنا لمبا ہوئے, پھر دوسرا جنات جتنا لمبا ہو سکے ہو کر اس پر کھڑا رہ جائے, پھر دوسرے پہ تیسرا, تیسرے پہ چوتھا, چوتھے پہ پانچواں, ایک پر ایک, ایک پر ایک, ایک پر ایک جن کھڑے رہے ہوئے, جتنے لمبا ہو سکے اتنے. اور پھر یہ لوگ آسمان کی برجیوں کے قریب جاتے, جہاں ملائکہ جو ہے مشورہ کرتے ہوتے امور کا. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو جو تمام امور تقدیر کے حوالے کر دیے, اور کل دنیا میں کیا کام کرنا ہے ملائکہ مشورہ کرنے بیٹھے, تو یہ جنات ایک پر ایک, ایک پر ایک, ایک پر ایک لمبے ہو کے وہاں جا کے سن دے, اور ایک آدھ دو باتیں سن بھاگ کر کے دنیا میں آ کر کے کاہن کو بتلا دیتے تھے, اور وہ کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کے لوگوں کے سامنے بیان کر دے گے. اب دنیا جھوٹی بات نہیں دیکھتی ایسے ڈھونگیوں کی, جو ایک آدھ سچی بات نکل دیے نا وہی دیکھتی ہے. او بہت پہنچے لے باپو, جیسا کہا تھا نا ویسا جو ہوا, باپو نے یوں کہا تھا نا یوں جو ہوا. یہ دنیا پاگل ہے اس طریقے کی. تو کاہنوں کا معاملہ ایسا, تو حضور نے یہی پوچھا اس کو کہ تیرے پاس کیا خبر آتی ہے, کون تیرے پاس خبریں لے کر کے آتا ہے. تو اس نے کیا کہا جواب میں, خود اقرار کر لیا اپنی حقیقت کا, یاتینی صادقن وکاذبن, میرے پاس سچی اور جھوٹی خبر آتی ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ نبی نہیں ہے. ابن سیاد کی عدم نبوت کی بہت بڑی یہ دلیل ہے. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس ہمیشہ سچی خبریں آتی ہے, اور ابن سیاد خود اقرار کر رہا ہے میرے پاس کبھی سچی خبر آتی ہے اور جھوٹی خبر بھی آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خلط علیک الامر, تیرے اوپر تیرا معاملہ مشتبہ ہو گیا, تیرے اوپر تیرا معاملہ مشتبہ ہو گیا, یعنی جھوٹی بات بھی آتی ہے سچی باتیں بھی آتی ہے, دونوں طرح کی باتیں آپس میں خلط ملط ہو گئی, گڈ موڈ ہو گئی, اور تیری باتیں تمام کی تمام ناقابل اعتبار ہو گئی. بھائی اعتبار کس بات کا کیا جاتا ہے؟ جو پیور سچی ہوئے, اور جو بات سچی جھوٹی دونوں مخلوط ہوئے وہ ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے. کعبے و ابن سیاد, حضور کے فرمان کا خلاصہ کہ تیری باتیں سب مخلوط, سب جھوٹ مکس, اس لیے وہ ناقابل اعتبار ہو گئی, یہ مطلب. اور اس کے اندر دوسری بات یہ بھی ہے کہ شیطان تیرے پاس آتا ہے اور شیطان تجھے جھوٹی خبریں سناتا ہے, اس لیے تیری باتیں ناقابل اعتبار ہے. شیطان آ کر کے جو خبریں دیتا ہے وہ ناقابل اعتبار. کبھی کبھار قد یصدق الکذب, کبھی شیطان سچ بھی بول لیتا ہے, باقی عام متن جھوٹی اور بناوٹی باتیں شیطان سناتا ہے. اب حضور اس کا امتحان لے رہے, دیکھو عجیب و غریب امتحان ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تیرے لیے دل میں ایک بات میں نے چھپائی ہے, انی خبأت لک خبیئاً. یہ مادہ آپ نے پڑھا ہے وہ ہدہد کے کلام کے اندر. ہدہد نے جب ملکہ سبا کے سامنے ساری کارگزاری سنائی, وہ پوری بات جب قرآن میں منقول ہے وہاں یہ لفظ آیا ہے, اللہ یسجدو یا تسجدو للہ الذی یخرج الخبأ. کیا ہے پوری آیت پڑھو. اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات, تو خبا کے معنی چھپی ہوئی چیز کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دیکھ میں نے میرے دل کے اندر ایک بات سوچی ہے, بول کیا ہے وہ چیز. میں نے تیرے لیے ایک بات سوچی ہے, اور یہ ارشاد فرما کر حضور نے ایک بات اپنے دل کے اندر سوچی. کیا بات سوچی؟ وَخَبَّأَ لَهُ. پہلے تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے میرے دل میں ایک بات سوچی ہے, اور حضور نے اپنے دل میں اس کے لیے ایک بات سوچی. کیا بات سوچی؟ یوم تأتی السماء بدخان مبین. یہ بات حضور نے اپنے دل مبارک میں سوچی. حضور یہ امتحان لینا چاہتے تھے کہ میرے دل کی بات جو ہے وہ اس کو پتہ چلتی ہے کہ نہیں, وہ ساحر ہے کاہن ہے یا اس کے پاس جنی آتا ہے کیا ہے. تو کہا میرے دل کی بات وہ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا, اس لیے حضور نے یہ بات سوچی. یوم تأتی السماء بدخان مبین, اس کے اندر حضور نے یہ مراد لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دجال کو جبل دخان کے قریب کے اندر قتل کریں گے. یوم تأتی السماء بدخان مبین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے کیا مراد لیا کہ اللہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبل دخان کے قریب کے اندر قتل کریں گے. اس طرح حضور اس کا امتحان لینا چاہتے تھے, اس لیے کہ تو دجال تھوڑا ہی ہے, دجال کو تو عیسیٰ علیہ السلام جبل دخان کے قریب قتل کریں گے, تو یہیں کہیں مرے گا. اب جب یہ سوال حضور نے کیا تو اس نے کیا جواب دیا؟ فقال هو الدکھ. تو اس نے جواب میں فرمایا دکھ, यानी आपने दुख सोचा है। दुख का क्या मतलब? वो पूरे पूरा नहीं बोल सका दुखानी मुबीन, पूरे पूरा तलफ़ुज अदा नहीं कर सका, बल्कि क्या बोला? दुख, दुखानिम मुबीन। तो इसका क्या मतलब हुआ दुखों का? तो बाशुर्राए हदीस ने इसका मतलब ये बयान किया है कि वो पूरे पूरी आयते करीमा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन अकदस के अंदर थी, वो पूरी आयत बोल नहीं सका, पढ़ नहीं सका, बल्कि मामूली दो लफ्ज़ वो बोल पाया, दो हर्फ बोल पाया, पूरी आयत वो बोल नहीं पाया। और देखो काहिनों का मामला यही होता है कि वो अच्छे कलाम को बोल नहीं पाते, अच्छे कलाम को समझ नहीं पाते, टूटा फूटा ज़रा सा बोल पाते हैं। तो एक मतलब ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरी आयत करीमा अपने ज़हन अक़दस में मुराद ली थी, छुपाई थी, उसके लिए वो पूरी आयत करीमा बोल नहीं सका, ताबीर नहीं कर सका, ज़रा सा वो बोल सका, ये दलील थी कि वो काहिन है। नंबर दो, बाद हज़रात ये कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया ने कि मैंने तेरे लिए अपने दिल में एक बात सोची है, तो हुज़ूर ने करीब वाले सहाबा को आहिस्ता से फरमाया कि मैंने यौमत आती समाओ बिदुखान मुबीन सोचा है इसके बारे में। तो जब हुज़ूर ने आहिस्ता से सहाबा किराम को इरशाद फरमाया तो उस वक्त पर इब्ने सैयाद का जो जिन होगा, शैतान जिन, उसने सुन लिया और उसने जो है उसके दिल के अंदर डाल दिया कि उसने उसको कान में आके बतला दिया इब्ने सैयाद को कि देख नबी ने तेरे लिए ये आयत सोची हुई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत अपने दिल में सोची यौम ताति समाओ बिदुखान मुबीन, तो हुजूर ने अपने करीब खड़े हुए सहाबा को आहिस्ता से फरमाया और उस वक्त इब्ने सैयाद का जिन शैतान वो सुन लेता है और सुन करके इब्ने सैयाद को कान में चुपकी से कहता है। और शैतानों का मामला क्या, जैसा कि अभी मैंने आपको अर्ज किया कि वो फरिश्तों की पूरी बात नहीं सुन पाते, ज़रा सी सुन करके ज्योतिषों को काहिनों को बतला देते हैं। तो उस जिन ने, उस शैतान ने इब्ने हुजूर की बात पूरी नहीं सुनी, बस दुखान का दुख सुन भागा और सुन के आकर उसने इब्ने सैयाद को सुना डाला। इसको कहते हैं ना हमारे यहाँ भी कि तूने पूरी बात सुनी, कि ऐसे ही ज़रा सा सुन के तू भाग गया था वहाँ से। कोई आदमी बात सुनने के बाद के मैंने सुना ने, तूने पूरा नहीं सुना है, वो तूने ज़रा सुना ना तू भागा। इस तरीके से वो जिन शैतान ज़रा सा सुन करके वहाँ से भाग गया। फ़काल हुआ दुख, तो न उसने कहा इब्ने सैयाद ने कि आपने दुख सोचा है। फ़काल इक्सा फलन तादुआ कदरा का, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक्सा दुरक, ये किसी को डांटने के लिए, तंबी के लिए, इक्सऊ वला तुकल्लिमून, कालक सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, ये डांट डपट के लिए जुमला इस्तेमाल होता है। और उसने ने फरमाया तू तेरी औकात से आगे नहीं बढ़ सकता, फलन तादुआ कदर का, तू तेरी औकात और तेरे दायरे से आगे नहीं बढ़ सकता। तो इक्सा जैसे कुत्ते को भगाने के लिए जुमला बोलते हैं, इस तरह हुजूर ने पहले तो उसको डांटा, फिर फरमाया तू तेरी औकात और तेरे दायरे से बाहर नहीं निकल। क्या मतलब इस जुमले का? तू है काहिन और काहिन लोगों का दायरा और कुदरत क्या, जरा सी बात जो जिन्नात के वो बतलाना, ये उनका दायरा ये कुदरत हुआ करता है। इतना तूने किया उससे ज्यादा तेरे बस में नहीं है, यानी तेरा दायरा इस्तेताअत, दायरा कुदरत, तेरी कैपेसिटी, तेरी सलाहियत कितनी, तू काहिन और काहिन लोग जरा सी बात जो उनका जिन्नी शैतान उनको कहता है वो इनके बस में होता है, उससे ज्यादा उसके बस में होता नहीं। तो हुजूर की पूरी आयत करीमा मुराद थी यौम ताति समाउ बिदुखानिम मुबीन, लेकिन वो उसमें से जरा सी चीज पर कादिर हुआ, क्या? दुख के ऊपर। گویا حضور نے اس کو سمجھا دیا کہ تو کاہن ہے, ساحر ہے, تو اپنے آپ کو نبی مت سمجھ اور نبی ہونے کے اور رسول ہونے کے دعوے مت کر. تیری بارڈر شہر اور کہانت کی ہے, تو یہیں تک رہے, اس سے آگے تو باہر مت نکل. اس سے پوری امت کو ایک عام سبق بھی مل گیا, ہر ایک انسان کو اپنے دائرے سے باہر نکلنا نہیں چاہیے, اپنے دائرے میں رہنا چاہیے, دائرے قدرت سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. گویا اس میں یہ تنبیہ بھی ہو گئی کہ آئندہ آج کے بعد اپنے آپ کو نبی مت کہنا, تیری حیثیت صرف ساحر اور کاہن کی ہے, جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ مت کرنا. اب حضرت عمر ساتھ میں ہے, وہ کہاں صبر کر سکتے تھے, تو حضرت عمر نے فوراً کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اجازت دو نا, میں اس کو مار ڈالوں, اڑا ڈالوں, تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسڑی, کی سچ ختم ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھو حضور کا انداز دیکھو حضرت عمر کو سنبھالنے کا, کیسے سنبھالا حضرت عمر کو, جوش آیا تو اِن یکن ہوا لا تسلط علیہ, کہ اگر ابن سیاد حقیقت میں دجال ہے, اگر ابن سیاد حقیقت میں دجال ہے, تو عمر تم ان کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتے. یعنی دجال پر تو حضرت عیسیٰ مسلط ہوں گے, عمر تم مسلط ہونے والے نہیں. یعنی اگر یہ واقعتاً دجال ہے تو عمر تم اس کو قتل نہیں کر پاؤ گے, اس کو قتل کرنے کے لیے تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتر کے تشریف لائیں گے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ, اور اگر ابن سیاد دجال نہیں ہے تو اس کو قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے. اگر یہ ابن سیاد دجال نہیں ہے تو اس کو قتل کرنے کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ بچہ تھا. پھر وہی بات آ جاتی جو حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے کہی, اقتلت نفسا زکیتم بغیر نفس, کہ ابھی تو یہ بچہ ہے, معصوم ہے, اور اس کو کیا مارنے کا. تو کہا, عمر اگر یہ دجال نہیں اور تم مارو گے تو اس میں بھلائی کوئی نہیں ہے, بچہ ہے, اور اس نے کوئی جو ہے کسی کا قتل بھی کیا نہیں ہے, اس لیے اس کو کیا مارنے کا, بھلائی اس میں کہ تم اس کو مت مارو. دوسرا قول, خیر کا کیا مطلب؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں خیر کا مطلب ہے مدینہ کے یہودیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا آپس کے اندر قتل و قتال نہ کرنے کا. جب حضور ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو فوراً مدینہ کے یہودیوں کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کر کے ایک معاہدہ کیا تھا. اس معاہدے کے اندر کیا تھا؟ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں, باہر سے کوئی دشمن آئے تو اس کا مقابلہ کریں گے. لہذا یہ ذمی ہو گیا, ابن سیاد کیا بن گیا؟ ذمی. اور ذمی کا قتل بلا وجہ تھوڑا ہوا کرتا ہے, اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ تو ذمی ہے اور ذمی کے قتل کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے, اس لیے عمر تم اس کو قتل مت کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے یہ احتمالی جواب کیوں دیا؟ حضور کے جواب میں دیں احتمال کے پہلو ہے کہ اگر یہ دجال ہوئے تو تم مسلط نہیں ہو پاؤ گے, اور دجال نہیں ہے تو مارنے میں کوئی خیر نہیں. یہ احتمالی جواب حضور نے کیوں دیا؟ تعین کے ساتھ حضور نے کیوں نہیں فرمایا؟ تو شرح یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دجال کے جو علامات بتلائے گئے اور حضور نے امت کو بتلائے, اس میں سے کچھ علامتیں ابن سیاد میں پائی جاتی تھی. دجال کی جو نشانیاں ہیں اس میں سے کچھ نشانی ابن سیاد میں پائی جاتی تھی, اور وہی کے اندر تعین نہیں تھی, مبہم تھا, اسی لیے احتمال تھا کہ یہ دجال ہی ہوئے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمالی انداز کے اندر بات بیان فرمائی کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کے اوپر قادر نہیں ہو سکتے. جی,
بابا
توصم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسوله ثم قال لي شيئا ما لا ترى قال يأتيني صادق وكاذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذلك عليك الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
دیکھو اس طرح کے لوگ اس زمانے میں بھی ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے دنوں میں ابن سیاد جیسے جو کہتے ہیں کہ میرے تمہارے دل میں کیا ہے بتلا دوں تو سمجھ جانے کا کہ وہ ابن سیاد جیسا دجال من الدجاجلہ ہے سمجھ جانے کا یہ اس کے یہ نہیں مان لینے کا کہ وہ نبی اور رسول ہے کوئی ایکات لفظ صحیح پڑ جاوے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی جو ہے نبی اور رسول کے مقام پر نہیں یہ مسئلہ ہی مختلف ہی ہے کہ بھائی اس زمانے کے اندر وہی جاری ہے کہ نہیں ہے تو یہ تو طے شدہ ہے کہ وحی تشریعی یعنی شریعت اور نبوت والی جس میں اللہ کے احکام ہو قانون ہو وہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی یہ تو فیصلہ کن بات ہے باقی وحی غیر تشریعی کہ جس میں شریعت نہ ہو مسئلے مسائل نہ ہو احکام اور قانون نہ ہو ہمارے اکابر میں سے کچھ حضرات قائل ہیں اہل سنت و جماعت میں سے کہ وحی غیر تشریعی بعض اللہ کے نیک بندوں کے پاس آتی ہے اس کو چاہے تم الہام سے تعبیر کرو چاہے تم اس کو جو ہے واقعی فرشتہ آ کر کان میں کچھ کہہ جاتا ہو اس سے تعبیر کرو تو وحی غیر تشریعی یعنی کوئی نصیحت کی بات کوئی ہونے والا واقعہ کوئی ہونے والی چیز آ کر کے فرشتہ کسی اللہ کے نیک بندے کو بتلا دیوے یا فرشتوں کی مجلس سے سن کر کے کوئی شیطان کوئی جنات کسی کاہن یا جیوتش کو بتلا دیوے ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے بارے میں قائل نہیں ہو جانے کا کہ یہ بہت پہنچے لے ہیں بہت بڑے درجے کے ہیں یہ قائل نہیں ہو جانے کا یہ بات ذہن میں رکھنا اچھا ہم مرزا کی نبوت کیوں نہیں مانی جاتی اس لیے کہ وہ وحی تشریعی کا قائل ہے اور اس نے جتنی بھی استدلال کی علامہ ابن عربی کے کلام سے تو وہاں مراد ہے وحی غیر تشریعی کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے وحی غیر تشریعی دنیا میں جاری ہونے کی جو باتیں لکھی ہے اس سے مرزا قادیانی استدلال کرتا ہے تو یہ فرق ذہن میں رکھنے کا کہ نبوت کے لیے دلیل ہے وحی تشریعی اور وحی غیر تشریعی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اور وحی غیر تشریعی تو انسان تو کیا شہد کی مکھی پر بھی آتی ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ تو ساری شہد کی مکھیوں کو نبی مان لو نا اگر نفس وحی کی بنیاد کے اوپر کسی کو نبی مانا جاتا ہو تو ہر شہد کی مکھی کو نبی مانو اور جو ہے ان کو نبوت کے مقام پر بٹھا دو کم سے کم گال پہ بٹھا دو کہیں اور تو نہیں تو صحیح جی
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قبأت لك خليلا وقبأ له يوم في السماء بدخان مبين فقال هو الدق فقال يحسن فلن تعدو قدرك قال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله يتأذن لي فيه أن أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك من قبله قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بن عبد الأنصاري رضي الله تعالى عنه لأمان النقل الذي فيها ابن الشيال فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بتضوع النقل ويقضي من يسمع من ابن الشيال شيئا قبل أن يرى فابن الشيال مستجع على فراشه في قضيقة له بها زمزمة
ایک دوسرا قصہ اسی واقعے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ ایک دن یعنی یہ پہلے واقعے کے بعد جب حضور نے ابن سیاد سے بات کی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبی ابن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے یعمانی ارادہ کر کے اما یعمو کے معنی قصد اور ارادہ کرنا نخلستان کا نخلستان یعنی یہ جہاں کھجور کے بہت سارے درخت ہوئے کہ ایک نخلستان کھجور کی باڑی کی طرف حضور اور حضرت عبی بن کعب چلے التی فیہا ابن سیاد جہاں یہ ابن سیاد تھا وہاں حضور اور حضرت عبی بن کعب چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درختوں کے پیچھے چھپنے لگے. حضور کیوں چھپنے لگے کھجور کے درختوں کے پیچھے؟ حضور یہ چاہتے تھے کہ ابن سیاد کو پتہ نہ چلے اور میں قریب پہنچاؤں اور وہ کیا بولتا ہے میں چپکی سے سنوں. حضور اس کی بات کو سننا چاہتے تھے ڈائریکٹ بلا واسطہ, اسی لیے حضور کھجور کے درختوں کے پیچھے چھپ گئے. دیکھو آدمی ہے نا, اکیلے پن میں یا اپنے دوستوں کے سامنے جو باتیں بولتا ہے وہ بڑوں کے سامنے تھوڑا ہی بولتا ہے. اکیلے میں آپ حضرات کو خوب اس کا تجربہ ہے کہ اکیلے کے اندر جو آدمی بولتا رہتا ہے, دوستوں کے سامنے جو بولتا ہے, اپنے چاہنے اور ماننے والوں کے سامنے جو بولتا ہے, تو وہ بات کوئی بڑا آ جاوے فوراً بات کا انداز بدل جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس کی بات لائیو سنیں ڈائریکٹ, وہ کیا بولتا ہے, کیا باتیں اس کی زبان سے جاری ہوتی ہے, میں ذرا سنوں اس کی گنگناہٹ کو تاکہ انداز ہوئے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اسی لیے حضور اور حضرت عبی بن کعب کھجور کے درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کے چلنے لگے تاکہ چھپ کے ایک دم قریب پہنچ کر ڈائریکٹ سنیں وہ کیا بول رہا ہے. لیکن کیا ہوا, وَهُوَ يَخْتِلُ أَن يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ سَيَّادِ شَيْئًا قَبْلَ أَن يَرَاهُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ فرما رہے تھے, چاہ رہے تھے کہ ابن سیاد سے کچھ سنے اس سے پہلے کہ ابن سیاد حضور کو دیکھ لے وے. چونکہ تنہائی میں وہ کاہنوں والی باتیں بولتا رہتا تھا تو حضور وہ سننا چاہتے تھے, لیکن عجیب بات ہوئی. اور اس وقت ابن سیاد کا حال کیا تھا, اپنے بستر پر سویا ہوا تھا چادر میں لپٹ کر کے اور کچھ گنگنانے کی باتیں وہ بول رہا تھا. بستر پر پڑا ہے, چادر اوڑھ کے پڑا ہے اور کچھ گنگنا رہا تھا, یہ اس کی عادت تھی ابن سیاد کی. اور حضور چپکے پاس جا رہے تھے کہ سنیں, لیکن عجیب بات ہو گئی. فرأت ام ابن سیاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابن سیاد کی ماں نے حضور کو دیکھ لیا. اس کی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. کیا دیکھ لیا؟ کہ یتقی بجزو النخلی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درختوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اس کی ماں نے دیکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور کھجور کے درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کے آ رہے ہیں. تو ماں کو تو اپنا بیٹا لاڑلا ہوتا ہی ہے, تو ماں کو یہ ڈر ہوا کہ آ کے میرے بیٹے کو کچھ کرے نہیں, اسی لیے اس نے فوراً آواز دے دی. فقالت ای صاف وہو اسمہ, ماں بولی بیٹے صاف, او محمد آ گئے. ابن سیاد کا نام صاف تھا کہ بیٹے صاف آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہاذا محمد. بس جیسے ہی ابن سیاد نے ماں کی زبان سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, فتناہا ابن سیاد, اس نے اپنی گنگناہٹ اور بکواس کو بند کر دیا, چپ ہو گیا, خاموش ہو گیا. وہ جو بول رہا تھا نا چادر کے نیچے زمزمہ, زمزمہ کہتے ہیں ایسی آواز کو کہ جو سمجھ میں نہ آتی ہو, کیا مطلب, کیا مفہوم, کیا کہنا چاہتے, بس اس نے اپنا بولنا بند کر دیا. کہہ رہے ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, بات اس نے روک دی. جی آگے جتنے بھی روایت آ رہی اس باب کی, تمام روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن سیاد کی حالت مستور رہی, چھپی ہوئی رہی اور اس کے حقائق واضح نہیں ہوئے. بس یہی ہے, وہ ساحر اور کاہن تھا, اور جیسا کہ بعض تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے بعد میں توبہ کر لی. جی دیکھو یوں وقفہ کر کے پڑھنے کا, فقالت ای صاف وہو اسم ہذا محمد, تاکہ خلط نہ ہو جائے. چونکہ وہو اسم ہو یہ صاف کے ساتھ ہے اور ہذا محمد یہ فقالت کے ساتھ ہے. جی
فتناهى ابن شياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركت بينا. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله لمن هو اهله ثم ذكر الدجال فقال اني انذركم وما من نبي الا وقد انذركم ولقد انذرنكم قومه ولكني ساقول لكم فيه قولا لم يقل نبي من قومه تعلمون انه اعور وان الله ليس بعور متفق عليه.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد لوگوں کے درمیان بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. دیکھو یہ عمل حضور کا بہت بڑا ہمارے لیے ایک اسوہ ہے. کیا کہ جب ابن سیاد کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوئی اور لوگ ابن سیاد کو مدینہ میں دجال سمجھتے تھے تو حضور نے دیکھا کہ بھائی لوگ اس کے بارے میں کیا غلط فہمی میں مبتلا ہے تو فوراً حضور بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. معلوم ہوا کہ جب لوگوں کے اندر کوئی غلط فہمی عام ہو جائے, عقیدے کے بارے میں غلط فہمی, کسی چیز کے بارے میں غلط فہمی, تو علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیانات کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے واضح کر دے کہ شریعت کی روشنی میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اس کی وضاحت کر دینی چاہیے. حضور فوراً بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ لوگوں کو حقیقت بتلا دیوے کہ بھائی لوگ تم اس کو دجال سمجھتے ہو حالانکہ یہ دجال نہیں ہے, یہ ابن سیاد جو ہے فتین آدمی, مکاری آدمی, فریبی آدمی, ساحر آدمی, جوتش آدمی, لیکن وہ دجال نہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا ہے. حضور نے فوراً ایک بیان فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جو اللہ کے شایان نشان ہے. اس سے بیان کرنے کا قاعدہ بھی معلوم ہو گیا کہ بیان کی شروعات الحمدللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے کہ حضور نے بیان سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی. بعض لوگ کھڑے ہو کے ڈائریکٹ چالو کر دیتے ہیں, وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ بیان ایسے سیدھا کھڑے ہو کے چالو ہی کر دیں گے, حمد بھی نہیں, درود بھی نہیں, کچھ نہیں, ایسے ہی چالو. تو یہ طریقہ غلط ہے, سنت طریقہ یہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا انی انذرکموہ, یقیناً میں تم کو اس دجال سے ڈراتا ہوں, یعنی مختلف مواقع کے اوپر میں تم کو دجال سے ڈراتا رہتا ہوں. وما من نبیین, اور ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا, یعنی دجال کتنا بڑا فتنہ ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کہ ہر نبی نے اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا. پکی بات یہ ہے کہ حضرت نوح نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. یہ تاکید در تاکید ہے, پہلے عموم وما من نبیین, پھر حضرت نوح کا خاص تذکرہ کیا. ولیکنی, لیکن میں تم کو دجال کے بارے میں ایسی بات بتلاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتلائی. یہ فرق حضور اور دوسرے نبیوں کے درمیان میں کہ میں تم کو دجال کے بارے میں ایسی بات بتلاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتلائی. اس جملے کے دو مطلب شراح نے لکھے ہیں. پہلا مطلب یہ کہ پچھلے نبیوں کو بھی دجال کے بارے میں معلومات تھی لیکن نبیوں نے اپنی امت کو دجال کی تفصیلی باتیں نہیں بتلائی, اجمالاً ڈرایا کہ بھائی دیکھو دجال کا فتنہ آنے والا ہے, دجال کا فتنہ آنے والا ہے. نبیوں کو معلومات تھی لیکن نبیوں نے اپنی امت کو ڈیٹیل میں, تفصیل میں نہیں بتلایا. اور اس لیے تفصیل میں نہیں بتلایا کہ ان نبیوں کے دور کے اندر دجال آنے والا نہیں تھا, اس لیے اجمالاً تو ڈرا دیا لیکن تفصیلاً انہوں نے بتلایا نہیں. دوسرا احتمال اس جملے میں کیا ہے, پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دجال کے فتنے کا اجمالی علم تھا, تفصیلی علم نہیں تھا. جب انبیاء کو خود کو دجال کی تفصیلات معلوم نہیں تھی تو پھر وہ بیچارے کہاں سے بتلاتے, اور حضور کو دجال کا تفصیلی علم تھا, اسی لیے حضور نے اپنی امت کو دجال کا تفصیلی علم عطا فرما دیا. اور بڑی بات یہ ہے کہ حضور کی امت میں وہ ظاہر ہونے والا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تفصیل کے ساتھ دجال کی باتیں بتلا دی. یہ ہے رحمت للعالمین کی رحمت. اور اس میں سے ایک بات یہ فرمائی, تعلمون, تم جانتے ہو کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارے اللہ کانے نہیں ہیں, یعنی دجال عیب والا ہوگا اور تمہارے اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. جی. اب یاد رکھتے جاؤ کہ حضور کی ابن سیاد سے کتنی مرتبہ ملاقات ہوئی. دو واقعے ہو گئے. چلو پہلے واقعے میں کون ساتھ میں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ. دوسرے واقعے میں حضرت عبی بن کعب. اب دیکھیے تیسرا واقعہ. جی.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يعني ابن سياد في بعض فرق المدينه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله فقال هو اتشهد اني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ماذا ترى؟ قال ارى عرشا على الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش ابليس على الماء وما ترى؟ قال ارى صادقين وكاذبا او كاذبين وصادقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البس عليه فدعوه رواه مسلم رحمه الله تعالى.
ہاں یہ تیسرا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن سیاد سے ملاقات ہو رہی ہے اور اس مرتبہ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ ہے, حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ ہے. اور کہاں ملاقات ہو رہی ہے؟ مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستے پر. پہلی مرتبہ کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ بنو مغالا کے محل کے اندر. دوسری مرتبہ کہاں ہوئی؟ کھجور نخلستان کے اندر. اور تیسری مرتبہ ملاقات کہاں ہو رہی ہے؟ مدینہ کے راستے کے اوپر ایک دن حضور کو ابن سیاد مل گیا, جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی دونوں ساتھ میں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو فرمایا, اتشہد انی رسول اللہ, کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کیا جواب دیتا ہے؟ اتشہد انی رسول اللہ, آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ دیکھا گانڈا. حضور اس کو پوچھ رہے کہ تو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو, یعنی گویا حضور کی نبوت کا وہ انکار کر رہا ہے, حضور کو وہ نبی ماننے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہو رہا ہے. جو سوال حضور کو کر رہے وہ اس حضور کو کر رہا ہے. تو حضور نے وہی جامع جواب دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تو اللہ پر, اللہ کے فرشتوں پر, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں, اور تو رسول تھوڑا ہی ہے, تو ساحر اور کاہن ہے, اور ساحر اور کاہن کو کون مانے, تو جھوٹا. ما ذات را, اب وہ حضور اس کو پوچھ رہے ہیں کہ تو کیا دیکھتا ہے, تجھے کیا چیز نظر آتی ہے؟ تو ابن سیاد کہتا ہے کہ میں ایک عرش پانی کے اوپر دیکھ رہا ہوں, عرش تخت پانی کے اوپر دیکھ رہا ہوں. اور قرآن میں بھی ہے, کان عرشہ علی الماء, پڑھو آگے, لیبلوکم ایوکم احسن عملا. اب جو اس نے یہ بات کی کہ میں عرش پانی کے اوپر دیکھ رہا ہوں, تو یہ جواب کیسا تھا؟ ڈبل ماننے والا. اس لیے کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا, یہ قرآن مجید کے اندر ہے, اور اس کی کیفیت اور حقیقت ہم ادراک نہیں کر سکتے. تو حضور نے کیا جواب میں ارشاد فرمایا؟ کہ تو ابلیس کا عرش سمندر کے اوپر دیکھتا ہے, تو ابلیس کا, شیطان کا عرش سمندر کے اوپر. ایک دوسری حدیث کی طرف اس میں اشارہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو ابلیس, یعنی جس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا, وہ بڑا شیطان, اب تو اس کی بے شمار اولاد ہے, بے شمار. اور ابلیس کی حقیقی اولاد بھی ہے اور مجازی اولاد بھی ہے. مجازی اولاد تو کوئی کم نہیں دنیا میں ابلیس کی, یہ جتنے دوسروں کو گمراہ کرے وہ ابلیس کی مجازی اولاد. گمراہی پھیلانے کا کام کرے اور حقیقی اولاد بھی ہے، باقاعدہ ابلیس کی سوانح لکھی گئی ہے، اردو میں کتاب موجود ہے، شاید کتب خانے میں ہوگی، دیکھ لینا. تو اور ابلیس کو داہنی ران کے اوپر مرد کا عضو تناسل ہے اور بائیں ران کے اوپر عورت والا عضو تناسل ہے، اور دونوں ران کو ملا کے وہ جمع کرتا ہے اور پھر وہاں سے بچے اس کے نیچے ٹپکنے لگتے ہیں. یہ اس کے یہاں اولاد ہونے کی ترتیب ہے. اور ایک حدیث کے اندر آپ یہ پڑھو گے کہ صبح میں سب سے پہلے بازار میں مت جاؤ اور شام کو آخر سے بازار میں مت نکلو، بازار سے مت نکلو. اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مارکیٹوں کے اندر شیطان انڈے رکھتا ہے اور انڈوں میں سے ظاہر ہے کہ بچے نکلتے ہیں. وہاں روایت میں شیطان کے انڈے مارکیٹوں کے اندر، بازاروں کے اندر. تو شیطان کی حقیقی اولاد بھی ہے. تو رات جب ہوتی ہے تو شیطان سمندر کے اوپر تخت لگا کے بیٹھتا ہے. کون؟ بڑا شیطان، ابلیس. پھر اس کی جو دنیا میں اولاد ہے بہت بڑی تعداد میں، بیٹے، پوتے، پر پوتے، سکڑ پوتے، اکڑ پوتے، نیچے تک، وہ سب جمع ہوتے روزانہ رات کو، اور بڑا ابلیس ان کی کارگزاری لیتا ہے. 24 گھنٹے میں کس نے کیا کارنامہ انجام دیا، رپورٹ پیش کرو. کارگزاری ابلیس کی یہاں بھی چلتی ہے، تو وہ رپورٹ لیتا ہے سب سے، اور ہر ایک کو ان کی کارگزاری کے مطابق مبارکبادی دیتا ہے. وہ بیٹھا رہتا ہے اور سب لائن میں آ کے کارگزاری سنا کے جاتے ہیں. روایت میں ہے، اب کوئی آ کے کہتا ہے، ابا جان، دادا جان، آج میں نے ایک آدمی کو زنا میں مبتلا کیا. واہ واہ، بہت اچھا کارنامہ، چلو آگے. دوسرا آتا ہے، آج میں نے ایک آدمی کو گمراہ کر کے شراب پینے میں، چلو بہت اچھا کیا، آگے بڑھو. ہر ایک کو وہ مبارکبادی دیتا ہے، آگے بڑھاتا ہے. لیکن کوئی بیٹا آ کے یوں کہتا ہے کہ آج میں کسی کے گھرانے میں داخل ہوا ہے اور اولاً میاں بیوی کے درمیان تو میں کرائی، پھر جھگڑا آگے بڑھایا. اس حد تک جھگڑا میں نے آگے بڑھایا کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، اتنی حد تک میں نے جھگڑا آگے بڑھایا. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بڑا شیطان تخت سے نیچے اترتا ہے، اس بیٹے کو گلے لگاتا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بڑا کارنامہ تو تو نے انجام دیا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو طلاق بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو شیطان سے طلاق سے بڑا غصہ آتا ہے. تو یہ تو روایت اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو سنائی گئی کہ شیطان روزانہ رات کو تخت پر بیٹھ کر 24 گھنٹے کی اپنی اولاد کی کارگزاری لیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صیاد کو کیا فرمایا کہ وہ جو تو نے پانی پہ تخت دیکھا نا، وہ خوش فہمی مت رہنا، اللہ کا تخت نہیں دیکھا ہے، وہ تو تو نے کس کا دیکھا تخت دیکھا، شیطان کا، ابلیس کا تخت دیکھا ہے. قال وما ترى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کیا دیکھتا ہے، اور کیا؟ تو کہا میں کبھی 2 سچوں کو اور 1 جھوٹے کو، یا 2 جھوٹے 1 سچے کو دیکھتا ہوں. 2 سچے 1 جھوٹا، یا 2 جھوٹے اور 1 سچا. بعض شرح حدیث کہتے ہیں کہ یہ راوی کو شک ہو گیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ابن صیاد کو خود شک ہو گیا ہے. اب اگر ابن صیاد کو خود کو شک ہوا ہو تو پھر نتیجہ ظاہر ہے کہ جب تجھے خود معلوم نہیں کہ تیرے پاس 2 سچے اور 1 جھوٹا آتا ہے یا 2 جھوٹے اور 1 سچا آتا ہے، تو تیرا معاملہ خود ناقابل اعتبار ہے. اسی لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس تو ہمیشہ سچے ہی آتے ہیں، نبیوں کے پاس کبھی کوئی جھوٹا فرشتہ آتا نہیں ہے. تو نے خود اعتراف کر لیا کہ تیرے پاس جھوٹے سچے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اس لیے جو ہے تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبیس علیہ، اس کے اوپر اس کا معاملہ ملتبس ہو گیا ہے، فدعوہ، اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اس کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دو، اس کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دو، اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ انبیاء کے پاس ہمیشہ سچے ملائکہ آتے ہیں، اور اس کے پاس جھوٹے سچے ہر طرح کے آتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ نبی کبھی ہو سکتا نہیں۔ خود ابن سیاد نے اعتراف کر لیا کہ وہ نبی نہیں ہے، یہ اس کی عدم نبوت کی بہت بڑی دلیل۔ اور سچے سے کیا مراد لینے کا؟ شیطان آ کے کبھی ایک آدھ سچی خبر سنا جاتا ہے، اور عام متن وہ شیاطین وہ جھوٹی خبریں سناتے رہتے ہیں۔ دیکھو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ تخت دیکھ کے آدمی خود تخت پہ اڑنے نہ لگے، تخت دیکھ کے آدمی خود تخت پہ اڑنے۔ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا قصہ تو سنا ہے نا آپ لوگوں نے، ہدایہ کے مقدمے میں عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عابد، ارے ایک عالم کتنے عابد سے افضل ہے؟ ایک عالم کتنے عابد سے افضل ہے؟ کل روایت ڈھونڈ کے لے آنا، وہ تو نور الازا سے بیان کی جاتی ہے، ہدایہ کے مقدمے میں بیان کی جاتی ہے فقہ کی فضیلت کے اندر۔ تو اس میں دیکھا تھا نا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رات میں جا رہے تھے کہیں سفر کے اندر، تو جنگل کا سفر اور پورا آسمان روشن روشن ہو گیا، جگمگاتا ہوا ہو گیا، اور پھر وہ روشنی دھیرے 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 سمٹنے لگی، پھر اس میں سے ایک خوبصورت چمکتی شکل آئی، اور وہ سامنے آ کر کے متشکر، اور اس میں سے آواز آئی کہ میں خدا ہوں، اے عبد القادر تم نے آج تک جو عبادتیں کی ہم کو بہت پسند آئی، اب آج کے بعد تم کو جو عمل کرنا ہو کرو، ہم تم سے راضی، ہم نے تم کو جنتی بنا دیا، آج کے بعد تم کچھ بھی کرو گے ہم تمہاری پکڑ کریں گے نہیں۔ جب یہ آواز سنی تو میں اور آپ ہوتے تو خوش ہو جاتے، خدا کا دیدار ہو گیا اور ہمیں بھی اللہ کا کلام سننے کو مل گیا بلا واسطہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ لیکن وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تھے، فوراً کہنے لگے اللہم انی اعوذ بک من ابلیس، اے اللہ میں ابلیس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑا، تو فوراً وہ روشنی سمٹ گئی اور وہ خبیث سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ابلیس، اور آ کر کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتا ہے اس چکر کے ذریعے جس کے ذریعے میں نے ابھی آپ کو گمراہ کرنا چاہا، میں نے 70 بڑے بڑے عابدوں کو پہلے میں گمراہ کر چکا ہوں، یہ آپ اپنے علم کی برکت سے بچ گئے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر نے کیا جواب دیا؟ میں اپنے علم کی وجہ سے تھوڑا بچا، میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے بچا ہوں۔ یہ بھی اس نے دوسرا تیر مارا علم کے چکر میں ڈالنے کے لیے، اللہ کے فضل سے میں بچا ہوں۔ تو